مجلس مذاکرہ، راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم سامعین، آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ شہناز عزیز حاضر ہے اور آج ہم بات کریں گے انڈیا کی ریاست آسام میں این آر سی سے متعلق، کہ جب یہ فہرست تیار ہوئی اور اس کے بعد تقریباً 19 لاکھ باشندوں کی شہریت مشکوک ہو گئی، تو اس پر اب قانونی کیا کاروائی ہو سکتی ہے، کیا ایکٹیوسٹ جو ہیں کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ سیاسی تنظیمیں کیا کام کر رہی ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ریاست آسام میں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، ہم نے دعوت دی ہے بی جے پی کے اسپوکس پرسن، وہ ہمارے پروگرام میں کچھ دیر بعد شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے کئی ایسے ایکٹیوسٹ لیے ہیں جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں یا قانون کے ماہرین ہیں، سپریم کورٹ کے لوئر ہیں، کیونکہ یہ جو لسٹ ہے، یہ جو تیار کی گئی فہرست، یہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر ہی تیار کی گئی تھی۔ تو ہم ان سب چیزوں پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت نتاشا موجود ہیں۔ نتاشا بتوار، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ نتاشا کو میری آواز نہیں آ رہی؟ اچھا، تو سامعین، اس سے پہلے کہ ہم آج کا پروگرام شروع کریں، ظاہر ہے کہ اس پورے معاملے میں ایک جو مضبوط موقف ہے وہ کانگریس پارٹی کا بھی ہے۔ کانگریس پارٹی سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہے۔ تو لیجیے ہم بات کرتے ہیں میم افضل سے، وہ ہمارے اس پروگرام میں، یعنی لائیو پروگرام میں شامل نہیں ہے، لیکن ہم نے ان سے گفتگو ریکارڈ کی ہے، وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے باقی مہمانوں کو لیں گے۔ جی اسر صاحب، اگر آپ میم افضل کی ریکارڈنگ سنوائیں۔ کانگریس پارٹی 15 برس تک برسر اقتدار تھی آسام میں، تو یہ جو این آر سی کا ایشو ہے، ایک طرح سے اس میں جو مسئلہ تھا، اس کا آغاز تو راجیو گاندھی صاحب کے زمانے میں ہوا تھا نا، تو اس کی کیا وجوہات ہیں، کہ اس کی تاریخی پس منظر کیا ہے؟
دیکھیے، ایک زمانے میں آسام کے اندر ایک اسٹوڈنٹ تحریک چل رہی تھی، بہت بڑی تحریک تھی، اور آسام میں بہت ڈسٹربنس ہوا تھا، تو ان سے جو بات چیت کی گئی تھی، اس وقت سب سے بڑی شکایت یہی تھی کہ کافی بڑی تعداد میں غیر ملکی جو ہیں وہ آسام میں آ گئے ہیں، خاص طور پر بنگلہ دیش سے، اور ان کو نکالا جانا چاہیے یا کم سے کم ان کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے ان وقت حالات کے تحت آسام ایکارڈ کر کے ایک معاہدہ کیا گیا تھا، اس میں غالباً یہ چیز طے ہوئی تھی کہ این آر سی جو ہے وہ لاگو کی جائے گی یہاں آسام کے اندر۔ اور ایکچولی این آر سی تو بنیادی طور پر نیشنل لیول کے لیے تھی، لیکن یہ صرف آسام کے لیے کیا گیا۔ بعد میں اس میں کافی پریشانیاں آئیں اور پھر اس میں سپریم کورٹ کو بھی مداخلت کرنی پڑی، اور سپریم کورٹ نے پھر اس کے اندر آرڈر کیا، اور یہ دیکھ ریکھ میں، سپریم کورٹ کی مانیٹرنگ میں یہ کیا گیا۔ اس لیے کہ اس سے پہلے اس کے اندر کافی بڑی تعداد میں شکایت آئی کہ غلط لوگوں کو اس میں این آر سی میں جو ہے نکال دیا گیا ہے رجسٹر سے، تو یہ شکایت تھی، اور اس شکایت کو سپریم کورٹ نے سنا اور محسوس کیا، اور سپریم کورٹ کی ہدایت پر یہ پھر سپریم کورٹ کی نگرانی کے اندر یہ جو این آر سی کا پورا کام ہے وہ چل رہا تھا۔ اور اس میں سرکار کا اور حکومت کا نہ صرف یہ کہ بہت بڑا وقت خرچ ہوا، کافی پیسہ بھی اس میں، تقریباً کہا جاتا ہے 16,000 کروڑ روپیہ اس میں خرچ ہوا، اور اس کے نتیجے میں ایک، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی جو اس کا کچھ ایک سیاسی فائدہ دیکھ رہی تھی، اور اس کو یہ امید تھی کہ اس کے اندر بڑی تعداد میں ایسے لوگ آ جائیں گے جو خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور بنگلہ دیشی ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ الٹا ہوا۔ تو 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر آئے ہیں، اور اس میں ہاں بنگالی جو ہندو ہیں وہ بھی ہیں اس کے اندر، مسلم بھی ہیں، تو اس میں، لیکن یہ بنیادی سوال ہندو مسلم کا ہے ہی نہیں، یہ بنیادی طور پر ایک ہمارے لیے، ملک کے لیے ایک نیشنل ایشو بنا کر کے بی جے پی نے پیش کیا، اور اس کو کافی الیکشن کے اندر بھی استعمال کیا۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی اگر غیر ملکی ہے تو اس کی نشاندہی ہونی چاہیے اور اس کو لیگل طریقے سے واپس بھیجنا چاہیے، لیکن ابھی تک اس سارے معاملے میں کچھ یک طرفہ بیان بازی جو ہے وہ چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ابھی حال ہی میں نیا ڈیولپمنٹ یہ ہوا کہ کہا گیا، پہلے بھی کہا گیا تھا کہ ہم پورے ملک میں اس کو این آر سی کو لاگو ہو رہے ہیں. ہریانہ جیسی اسٹیٹ میں وہاں کے چیف منسٹر نے کہہ دیا کہ ہم اپنے یہاں این آر سی لاگو کریں گے, جبکہ ہریانہ کے اندر آج تک کبھی ملکی غیر ملکی کا نام پر کبھی کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا, نہ کوئی ایسا واقعہ آیا, نہ کوئی ایسی ڈیمانڈ کبھی کی گئی. اس کے بعد پھر اتر پردیش کے چیف منسٹر نے کہہ دیا کہ ہم ضرورت پڑی تو اتر پردیش کے اندر جو کہ ایک بہت بڑی اسٹیٹ ہے جس کی آبادی 21 کروڑ ہے وہاں بھی ہم این آر سی لاگو کر سکتے ہیں.
آپ نے کہا کہ جس وقت کانگریس لائی تھی این آر سی آسام کے اندر, اس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ ملک بھر میں اسے لاگو کیا جائے, تو اس کی کیا وجوہات تھیں؟ آپ نے اس کو قومی سطح پر کیوں نہیں شروع کیا کسی ایک اسٹیٹ کے بجائے؟
دیکھیے اس وقت کہیں یہ این آر سی رکھا گیا تھا کہ نیشنل رجسٹر بنایا جائے گا, لیکن اس کی ضرورت کبھی بھی کہیں محسوس اس لیے نہیں کی گئی کہ صرف یہ آسام میں ہی مسئلہ تھا, اس کے علاوہ کہیں نہیں تھا. تو جب ایک ہی اسٹیٹ میں تھا تو اس کو ظاہر ہے کہ کانگریس نے نہیں سوچا تھا کہ اس کو پورے ملک کے اندر لاگو کرنے کی آج بھی ضرورت ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آج بھی شاید ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر موجودہ سرکار چاہے, ہمارے ہاں کچھ عام طور پر مسلمانوں کے اندر یہ سراسیمگی پھیلتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ این آر سی ان کے خلاف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ بالکل غلط ہے. یہ نہ ہندوؤں کا مسئلہ ہے نہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے, یہ بنیادی طور پر غیر ملکی مسئلہ ہے. اور اس کو جب بھی حل کرے کوئی سرکار بھی ہو, اس کو ہیومینیٹیرین آسپیکٹ جو ہے انسانی بنیادوں پر اس کو آگے ٹیک اپ کرنا چاہیے. اگر کچھ لوگ آئے بھی ہیں تو ان کی سرکاروں سے بات کر کے ان کو واپس کیا جائے, یا جو بھی طریقہ اختیار کرے وہ ہونا چاہیے.
تو یہ آواز تھی میم افسر صاحب کی, جو کانگریس کے قومی ترجمان ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ممبر آف پارلیمنٹ رہ چکے ہیں اور سفارت کے عہدوں پر فائز ہیں. ہمارے ساتھ نتاشا بردوار موجود ہیں. نتاشا, بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. اور اس وقت میں کانگریس پارٹی کے ترجمان قصے کا سنوا رہی تھی ریکارڈنگ, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ آسام میں حکومت تو بی جے پی کی ہے, لیکن سب سے بڑی جو جماعت ہے وہ کانگریس ہے. اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو مسئلہ تھا یہ شروع جب ہوا تھا تو اس وقت کانگریس برسر اقتدار تھی, جو 15 سال تک آسام میں برسر اقتدار رہی. تو تھوڑا سا آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت جو یہ فہرست تیار ہوئی اور پھر اس میں اپیل کا حق ہے کہ لوگ اپیل کرنے جا سکیں, تو اب اس وقت کیا صورتحال ہے؟ 120 دن کی مہلت تھی, تو اب موجودہ صورتحال کیا ہے؟ کتنے لوگوں نے اپیل کی ہے اپنا رجسٹریشن نہ ہونے کے خلاف, یعنی اپنا نام نہ ہونے کے خلاف؟
ابھی تو گورنمنٹ نے اپیل کی پروسیس کیا رہے گی یہ بھی اناؤنس نہیں کیا ہے.
اچھا.
اور 120 دن اس دن سے شروع ہوتے ہیں جب لوگوں کے پاس نوٹس آئے گا ریٹن میں کہ ان کا نام این آر سی میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے. ابھی لسٹ نکلی ہے, اس کو دیکھ کے لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا نام ہے یا نہیں ہے, لیکن ان کو آفیشیل نوٹس آئے گا اور اس کے بعد 120 دن شروع ہوں گے. اور ابھی ہم لوگ خود کیونکہ ایک میڈیا کمیونٹی میڈیا گروپ ہیں, تو ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم ایک ویڈیو بنائیں جس میں کہ ہم ساری پروسیس ڈالیں تاکہ جو لوگ لٹریٹ نہیں ہیں, جو کمپیوٹر سے ایکسیس نہیں کر سکتے ویب سائٹ, وہ بھی انہیں بھی پتہ چلے کہ اپیل پروسیس کیا ہے. لیکن یہ انفارمیشن ابھی پبلک ڈومین میں ہے ہی نہیں کہ یہ پتا ہے کہ فارنرز ٹریبیونل جانا ہوگا, لیکن کون سے کاغذات لے کے جانے ہیں وغیرہ یہ ڈیٹیل ابھی نہیں آئے ہیں.
اچھا, تو ہمارے ساتھ بہت ہی ایک نمایاں ممتاز مقام رکھنے والے ہیومن رائٹس میں اور لا میں پرشانت بھوشن صاحب موجود ہیں, اور میرے خیال ہے سب سے زیادہ وضاحت سے یہی بتا سکیں گے ہمیں, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے بنیادی طور پر تو سپریم کورٹ کا ہی ہے, این آر سی کا. تو بھوشن صاحب خوش آمدید پروگرام میں. ہمارے ساتھ آپ کے علاوہ اس وقت نتاشا موجود ہیں اور کانگریس پارٹی کے ترجمان میم افضل بھی ہمارے ساتھ تھے, جن کا ریکارڈڈ ہم نے سنا ہے. میں سے متعلق جو سوال آتے ہیں جب بی جے پی کے ترجمان ہمارے ساتھ ہوں گے تو پوچھوں گی, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ میں کیا صورتحال ہے, یعنی کیا حقوق ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے نام اس لسٹ میں شامل ہیں؟
تو ابھی تک تو یہی بولا گیا ہے کہ جن لوگوں کے نام اس میں این آر سی کی لسٹ میں شامل نہیں ہیں ان کو فورنرز ٹریبیونل میں اپیل فائل کرنی ہوگی, اور جب تک فورنر اور ان کو اس کے لیے 4 مہینے کا وقت دیا گیا ہے اپیل فائل کرنے کے لیے, اور یہ کہا گیا ہے کہ جب تک فورنرز ٹریبیونل کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ان کے خلاف ابھی کوئی کاروائی نہیں کری جائے گی. لیکن فورنرز ٹریبیونل جس طرح سے کام کر رہے ہیں یہی بہت بہت ہی درباگیپورن چیز ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے ابھی ایک پیپلز ٹریبیونل کیا تھا اس پورے این آر سی پروسیس کے اوپر دلی میں کچھ دن پہلے, جس میں کہ فورنرز ٹرائیبیونل کیسے کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بیان آئے کہ پہلی بات تو ان میں اب جج لوگ نہیں ہیں, ان میں اب 7 سال کا کسی کا انرولمنٹ ہو, اس طرح کے وکیلوں کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے جن کا کوئی جوڈیشل ایکسپیرینس نہیں ہے. ریٹائرڈ گورنمنٹ سروینٹس, ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو بھی اپوائنٹ کر دیا گیا ہے اور ان کو ایک ایک سال کی نیوکتی دی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کا ایکسٹینشن اس پر نربھر ہوتا ہے کہ سرکار ان کے پرفارمنس پر رپورٹ دے, اور سرکار ان کا پرفارمنس صرف اس آدھار پر دیکھتی ہے کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو فورینر ڈکلیئر کیا.
اچھا,
اور دوسری بات, ابھی تک جتنے کیسز انہوں نے نپٹائے ہیں اس میں سے یہ پایا گیا کہ 2/3 کیسز ایسے ہیں جس میں بغیر اس جنے کو سنے ہوئے انہوں نے فیصلہ دے دیا, کیونکہ کئی کیس میں نوٹس ہی نہیں سرو ہوتا, کئی کیس میں نوٹس سرو ہوتا ہے لیکن وہ آ نہیں پاتا. تو ایکس پارٹی آرڈر سے 2/3 کیس ڈیسائیڈ کیے گئے, ان کی ایکسٹینشن اس پر نربھر رہتی ہے کہ بھئی یہ لوگ کتنے زیادہ لوگوں کو فورینر ڈکلیئر کرتے ہیں, اور ان کو کوئی جوڈیشل ایکسپیرینس اب ہے نہیں, اور ابھی تک تو صرف 100 ٹرائیبیونل تھے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 ٹرائیبیونل بنائے جائیں گے, تب تو مطلب اور بھی بدتر حالت ہو جائے.
تو اس میں سارا جو اختیار ہے یہ ٹریبیونل قائم کرنے کا وہ گورنمنٹ کے پاس ہے, اس میں کوئی بھی اور دوسرے لوگ شامل نہیں ہیں اس پروسیس میں؟
نہیں, ٹرائیبیونل قائم کرنے کا تو گورنمنٹ کے پاس ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ہائی کورٹ کے کوئی جج ہوتے ہیں, ان سے ان کے اپروول لے کر ان کی نیوکتی کرتے ہیں.
اچھا,
یعنی کہ ہائی کورٹ کے کچھ جج اپروو کرتے ہیں, لیکن اب وہ کس آدھار پر, وہ صرف ایک انٹرویو کرتے ہیں اس کے آدھار پر کر دیتے ہیں, اور زیادہ تر یہی لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کے اشاروں پر ہی کیا جاتا ہے, کم سے کم ایکسٹینشن تو گورنمنٹ کے ہی جو ان کا اپروول ہوتا ہے اسی کے آدھار پر دیا جا رہا ہے بائی اینڈ لارج.
تو ابھی بھوشن صاحب, آپ نے پیپلز ٹریبیونل کی بات کی جو دلی میں آپ نے کیا, تو اس میں کون لوگ, کن لوگوں سے بات کی آپ نے, کون لوگ تھے شامل, آسام سے آئے ہوئے لوگ کون سے تھے؟
تو آسام سے بہت سارے وکٹمز بھی آئے تھے, اور جو کچھ لائر ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں وہ لوگ بھی آئے تھے, جیسے ایک امن ودود کر کے ایک لائر ہیں وہاں آسام کے, جنہوں نے فورنرز ٹریبیونل پر بہت کام کیا ہے, انہوں نے آ کے ڈیٹیل میں اس کا بیان دیا. میں نے بھی ایک آسام ڈیٹینشن سینٹرز کا ایک کیس جو ہم لوگوں نے سپریم کورٹ میں فائل کیا ہوا ہے, اس میں بھی ایک ایفیڈیوٹ فائل کیا تھا کہ بھائی کس طرح سے یہ ٹریبیونلز کام کر رہے ہیں, نوٹسز کس طرح سے دیے جاتے ہیں, نوٹس اس طرح سے بھیج دیا جاتا ہے کہ امن ودود اور 37 اور لوگ, اب کون 37 اور لوگ ہیں, کس کو کیسے پتا لگے گا کہ کون 37 لوگ ہیں جن کے لیے یہ نوٹس ہے؟ ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں جاتے, کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ان کے نام پر نوٹس آیا ہوا ہے, اور پھر ایکس پارٹی آرڈر پاس کر دیا جاتا ہے.
تو مجھے معلوم ہے کہ آپ یا جیسے کہ نتاشا ہیں, آپ لوگ بہت ہی ایکٹیو ہیں ان پوری چیزوں میں اور لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں, بلکہ مجھے کچھ ایک نوجوان خاتون ہمارے ساتھ ہیں, معصومہ خاتون ان کا نام ہے, گوہاٹی سے. معصومہ جو ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں ایک لوگوں تک پہنچانے میں معلومات کہ کس طرح وہ درخواست دے سکتے ہیں, پھر ان کو کیا چیزیں بھرنی ہوں گی اور کیا انہیں قانونی مدد مل سکتی ہے. ہم تھوڑی سی ان سے پوچھتے ہیں, پھر اس سے متعلق جو سوال ہوں گے وہ میں نتاشا سر آپ سے پوچھنا چاہوں گی. معصومہ, السلام علیکم.
السلام علیکم,
شکریہ پروگرام میں آنے کا. تو مجھے اب آپ ہی بتائیے, کیونکہ آپ عام لوگوں, ایک گراس روٹ لیول پہ آپ کام کر رہی ہیں, لوگوں میں جاتی ہیں, تو کیا آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ جو لوگ گئے وہاں تک اپنی درخواستیں لے کے, یا جن کے مقدموں کے فیصلے ہوئے, یا جنہیں ابھی درخواستیں دینی ہیں, تو کوئی مدد انہیں مل رہی ہے سرکاری طور پر, یا وہ آپ ہی جیسے ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ ان کی مدد کر رہے ہیں, یا وکیل کوئی جو قانونی ہیومن رائٹس کے کارکن ہیں؟
सरकारी तौर पर अगर मदद मिल भी रहा, सरकार अगर कोशिश कर भी रहा है तो मतलब जमीनी तौर पर उन लोगों को मदद नहीं मिल रहा है. हमें जो देखने को मिल रहा है वो मतलब जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है या फिर कोई एनजीओ, ये लोग ही मतलब फील्ड पे काम कर रहे हैं
जी.
हमने जो देखा है
तो आप लोगों के पास कोई ऐसा तरीका है कि आप सरकारी जो अहलकार हैं उन तक ये बात पहुंचा सकें, यानी उनसे उनको ये आपकी बता सकें कि लोगों को ये दुश्वारियां हैं, कि ऐसा कोई कांटेक्ट बीच में मौजूद नहीं है?
सरकारी मतलब ऐसा है कि सरकारी तरीके से हम लोग अपील कर भी देते तो ये फायदेमंद नहीं रहता है. वो लोग कभी बोलते हैं कि हाँ हम लोग मदद करेंगे लेकिन बाद में नहीं करते हैं.
अच्छा अच्छा नताशा, मैं अब आपसे पूछूंगी कि देखिए शुरू में जब ये लिस्ट सामने आई थी तो बहुत ज़्यादा ये एक मुसलमान मसला मालूम होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब तफसील सामने आई तो पता लगा कि इसमें गैर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा है इन 19 लाख अफराद में. तो आप मुझे बताइए कि अब ये यानी इस वक्त क्या आपको नज़र आता है, गवर्नमेंट का मौकफ, बीजेपी की हुकूमत का मौकफ क्या है उन लोगों के बारे में जिनकी शहरियत मंसूख हुई है?
इस तरह से ये सब नैरेटिव क्रिएट करने की बात है, किसने किस तरह की नैरेटिव क्रिएट किया है. एनआरसी टेक्निकली इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनको उनके कंट्रीज में वापस भेजने के लिए शुरू किया गया. और क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन असम में ज़्यादातर बांग्लादेश से हुई है और बांग्लादेश से हिंदू भी आए हैं, मुसलमान भी आए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो असम की में जो टारगेट हुए हैं वो मुस्लिम बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो कि ना सिर्फ बांग्लादेश से ही नहीं इंडियन बंगाल से भी पिछले कई सालों से 100 साल से ऊपर से वहाँ सेटल होती आ रही है. तो जब हम लोगों से बात करते हैं जैसे मासूमा के साथ काम करने वाले अशरफुल, अब्दुल, अमन वदूद, तो इन लोगों से हम डायरेक्टली ये सुनते हैं कि हम चाहते हम एनआरसी के फेवर में हैं, हम चाहते हैं कि एक फ्री और फेयर एनआरसी लिस्ट बने ताकि दूध पानी अलग हो. और जिस डर से हमारी कम्युनिटी जी रही है कि पता नहीं किस दिन हम पर क्या लेबल लग जाए, वो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए. जिसके कागजात ठीक है वो इंडियन है, जिसके नहीं है वो इलीगल इमिग्रेंट है. लेकिन क्योंकि प्रोसेस अपने आप में इतना करप्टेड है, जैसे कि प्रशांत भूषण जी ने अभी बताया कि इतना ज्यादा उसमें ओपेकनेस है, पता नहीं चलता कि क्यों एक ही फैमिली में एक भाई को डी वोटर करार कर दिया गया है, एक भाई को के पेपर जो है वो सेम बाप दादा के नाम है, सेम जमीन के पेपर्स हैं, लेकिन एक भाई इंडियन है, दूसरे भाई को इलीगल इमिग्रेंट कह दिया गया है. तो इतना ज्यादा ये एंटी पुअर, एंटी उन लोगों के जो कि प्रिविलेजेस नहीं होल्ड करते, जिनके लिटरेसी रेट इतने लो हैं, जो गरीब हैं और जो कागजात नहीं निकाल सकते, उन लोगों के खिलाफ ऐसा लगता है कि सिस्टम जो है वो प्रोसेस जो है वो उनके उनके खिलाफ एक तरह से है. और अब जो रिजल्ट्स आए हैं इनसे कोई खुश नहीं है और खुश हो भी नहीं सकता, वो इतने ज्यादा उनमें डिस्क्रिपेंसीज हैं कि एक फैमिली में आधे लोग आ रहे हैं आधे नहीं आ रहे हैं, कि वो क्लियरली एक्यूरेट नहीं है. तो रिजल्ट्स ने कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट किया है और जो उम्मीद थी मुसलमानों की भी और नॉन मुस्लिम्स की भी कि एक बार एनआरसी में नाम आ जाए, पूरी जांच हो जाए तो पता चल जाएगा
जी.
कि कौन असम में रह सकता है और कौन नहीं रह सकता, लेकिन वो नहीं हो पाया. तो एक तरह से किसी को भी फायदा नहीं हुआ इस प्रोसेस से.
تو جیسا کہ بات ہو رہی تھی میم افضل صاحب سے جو کانگریس پارٹی کے ہیں, میں نتاشا آپ کو ہم دوبارہ سے فون ملا رہے ہیں, آپ کے فون میں کافی کچھ گڑبڑ ہے, تو ہم آپ کو ایک منٹ فوری طور پہ دوبارہ اسفر صاحب آپ کو فون کر رہے ہیں. میں پرشانت بھوشن جی سے یہ بات پوچھوں گی کہ صرف اس وقت آسام ہی ایک ایسی ریاست ہے جہاں این آر سی ہے, تو کیا بھارت کے کسی اور علاقے میں باہر سے لوگ آ کے آباد نہیں ہوئے جیسے 71 کے بعد یا کسی بھی زمانے میں, یا در حقیقت آسام ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں اس طرح کی آبادی ہے؟ پرشانت بھوشن جی, اسفر صاحب کیا پرشانت جی کا فون کر دیا ہے ہمارا, تو ان کو آواز نہیں آ رہی, مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی. اچھا بھوشن جی کی آواز نہیں آ رہی. معصومہ آپ جب لوگوں سے بات کرتی ہیں تو سب سے بڑی مشکل آپ کو کیا نظر آتی ہے لوگوں کی سب سے بڑی پریشانی؟ ایک تو ظاہر ہے ان کو یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ لیس جیسے فیل کرنے لگتے ہیں کہ وہ کسی بھی ملک کے شہری نہیں, اگر ان کا اپنا ملک انہیں قبول نہیں کر رہا, اگر وہ باہر سے نہیں آیا اور وہ شروع سے رہتے ہیں, تو کیا سب سے بڑی دشواری آپ کو دکھتی ہے ان لوگوں کی زندگی میں اس وقت؟
دیکھیے نتاشا میم نے جو بولا ہے کہ لٹریسی ریٹ بہت کم ہوتا ہے اس کمیونٹی میں, ابھی بھی 25% لوگ ہی لٹریسر ہے, تو آپ امیجن کیجیے کہ ان لوگ پورا کمیونٹی کو انرجی کے جو ایشوز ہے, جو ٹیکنیکل باتیں ہیں, زیادہ تر ایجوکیٹڈ لوگوں کو بھی اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے, تو جو لوگ ان ایجوکیٹڈ ہے ان لوگوں کو یہ بات اور بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے, تو ان لوگ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, تو وہ لوگ کسی لوگوں کے ایسا بہت ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس کاغذات ہو کے بھی ان لوگ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سا کاغذات سبمٹ کرنا ہے کون سا نہیں کرنا ہے, تو یہ تو پرابلم آتا ہے کہ ایجوکیشن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے, مطلب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے. دوسرے اور ایک بات میں بولنا چاہوں گی کہ جس کمیونٹی کے پورا لوگ صرف 25% ایجوکیٹڈ ہے, وہاں جو وومن کا لٹریسی ریٹ ہے وہ اور بھی کم ہے. لڑکیاں تو تھوڑا بڑے ہونے سے ہی ماں باپ کو یہی پریشانی رہتا ہے کہ اس کا شادی ہو جائے, تو بہت کم عمر میں لڑکیوں کو شادی کروا دیا جاتا ہے, جن کی وجہ سے لڑکیاں بورڈ کا ایگزام بھی نہیں دے پاتے ہیں اور ووٹر لسٹ میں بھی ان کا نام نہیں آتا ہے, تو ان کا کیا ہوتا ہے وہ لوگ جب این ایس سی میں وہ ایک ڈاکومنٹ ہے کہ لیگیسی سبمٹ کرنا پڑے گا, اور ایک لنکیج جو جس کا لیگیسی اپنے دیا ہے اس کے ساتھ لنکیج پروف کرنے والا کوئی سرٹیفکیٹ, یعنی اگر میں اپنے پتاجی کا لیگیسی یوز کرتی ہوں تو پتاجی اور میرے جو ریلیشن ہے وہ اسٹیبلش کرنے کے لیے بھی ایک ڈاکومنٹ دینا پڑے گا, جیسے کہ میں اپنا برتھ سرٹیفکیٹ یوز کر سکتی ہوں, بورڈ سرٹیفکیٹ یوز کر سکتی ہوں.
اچھا,
تو جو لڑکیوں کو پڑھائی کا موقع نہیں ملتا ہے, یا پھر جب ووٹ دینے کا عمر ہوتا ہے, ووٹر لسٹ میں نام آنے سے پہلے ہی شادی ہو جاتا ہے, ان کا یہ پرابلم ہوا ہے کہ وہ لوگ اپنا پتاجی کے ساتھ
میں سمجھ گئی کہ ان کا ظاہر ہے کہ وہ الگ سے نہیں دے سکتی. پرشانت جی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے میں نے پہلے ہی سوال پوچھا تھا معصومہ سے. پرشانت جی, اس وقت جو این آر سی ہے وہ غالباً صرف آسام ہی ایک ایسی اسٹیٹ ہے جہاں پر این آر سی لاگو ہوئی, تو ابھی ابھی ہریانہ اور اتر پردیش کے جو چیف منسٹرز ہیں انہوں نے بھی یہ اعلان کیا ہے, آمادگی ظاہر کیا ہے کہ وہ اپنی ریاستوں میں این آر سی کے نفاذ کے لیے اس کی ابتدا کرنے کو تیار ہیں, تو کیا آپ اس کی کوئی وجہ نظر آتی ہے آپ کو دوسری ریاستوں تک پھیلانے کی اس کو, یا یہ کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ہندوستان میں؟
جس طرح سے جو پرابلمز آسام میں سامنے آئی ہیں, آسام میں ایک بات اچھی ہوئی تھی کہ کیونکہ یہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہوا, تو اس وجہ سے جو ایک یہ بہت بڑا فیئر تھا کہ یہ پروسیس بالکل کمیونل ہوگا اور اس میں مسلمانوں کو خاص کر باہر رکھا جائے گا, وہ نہیں ہو پایا
جی.
لیکن کیونکہ یہ جو این آر سی کا پروسیس تھا اس میں آپ کو ڈاکیومنٹس دکھانے تھے, اور ڈاکیومنٹس بھی ایسے جو عام طور پر غریب آدمیوں کے پاس نہیں ہوتے, اور ان ڈاکیومنٹس میں بھی اگر کسی میں کوئی اسپیلنگ مسٹیک ہو جائے, آپ کا نام بنگالی ہے اور اس کو اگر انگریزی میں ہندی میں لکھا ہے تو اس میں اسپیلنگ مسٹیک ہو گئی
جی.
تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا ڈاکیومنٹ ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا اور آپ کو این آر سی کے باہر کر دیا جاتا تھا. تو یہ ساری پرابلمس تو آسام میں بھی آئیں جبکہ سپریم کورٹ اس کو مانیٹر کر رہا تھا. اب اگر آپ اس پروسیس کو باقی دیش میں کریں گے تو بھاجپا جو چاہتی ہے کہ بھائی کسی طرح سے مسلمانوں کو ہندوستان میں نان سٹیزن ڈکلیئر کر دو یا ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزنز بنا دو, اس کو ہندو راشٹر بنا دو, اور اگر امپلیمنٹیشن مشینری انہی کے ہاتھ میں ہوگی, انہی کے لوگ ہوں گے, تو ظاہر ہے کہ یہ بہت کمیونل طریقے سے کیا جائے گا. خاص کر مسلمانوں کو اس کے باہر کر دیا جائے گا اور پھر بولا جائے گا کہ بھائی تم لوگ اب فارینرز ٹریبیونل میں اپیل کرو, اور فارینرز ٹریبیونل کا حال ہم خود دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہوگی, اور اس میں سارا یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی تم لوگ پروف کرو کہ تم لوگ انڈین سٹیزن ہو, اور اس طرح کے ڈاکیومنٹس, اپنا برتھ سرٹیفکیٹ یا پاسپورٹ یا یہ پراپرٹی ڈاکیومنٹس یا اسکول سرٹیفکیٹ دکھا کر یہ پروف کرو کہ بھائی تم لوگ ہندوستان کے سٹیزنس ہو, اور اتنے پرانے ڈاکیومنٹس آپ کو دکھانے. تو یہ تو جو غریب آدمی ہیں ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے. پہلے ایک دوسرا ایکٹ تھا الیگل مائگرینٹ ڈیٹرمنیشن بائی ٹرائبونل, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ پروف کرنا کہ آپ فورینر ہیں یہ اسٹیٹ کا یا سرکار کا دائتو ہوگا, اور وہ ایک جوڈیشل ٹرائبونل طے کرے گا. لیکن اب تو بالکل الٹا کر دیا گیا ہے کہ آپ پروف کریے, اور آپ ڈاکیومنٹ سے پروف کریے, اور اس میں بھی کوئی اسپیلنگ مسٹیک نکل آئے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. پھر آپ ٹرائبیونل جائیے, ٹرائبیونل میں جج بھی نہیں ہوں گے, ٹرائبیونل کا پروسیجر ایسا ہوگا کہ کئی بار بغیر نوٹس کے آپ کو ڈکلیئر کر دیا جائے گا. تو اگر یہ کیا گیا تو پورے ہندوستان میں بالکل ہاہاکار مچ جائے گا, خاص کر غریب آدمیوں کے لیے. اور شاید یہی یہ موجودہ سرکار چاہتی ہے کہ وہ غریب آدمی ان کے تلوے کے نیچے رہے, جس کو چاہے وہ ڈکلیئر کر دیں کہ سٹیزن ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ہندوؤں کو تو واپس لے آئیں گے, کیونکہ ہم سٹیزن شپ ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے اور یہ کہہ دیں گے کہ بھائی ہندوؤں کو تو سٹیزن شپ دے دی جائے, مسلمانوں کو نہ دی جائے.
لیکن میں یہاں جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ معاملہ سرکار کے نہیں بلکہ یہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے, تو کیا سپریم کورٹ کی موجودگی میں ایسا ممکن ہے کہ اس طرح کے فیصلے کیے جا سکیں؟
سپریم کورٹ ہر اسٹیٹ میں تھوڑی مانیٹر کرے گا. وہ تو آسام کا ایک اسپیشل کیس تھا, کیونکہ آسام میں پہلے انہوں نے ایک ججمنٹ دے دیا کہ وہ الیگل مائگرینٹس ڈیٹرمنیشن بائی ٹرائبیونل ایکٹ اس کو انکانسٹیٹیوشنل گھوشت کر دیا, پھر یہ کہہ دیا کہ این آر سی ہونا چاہیے, اور پھر سپریم کورٹ نے مانیٹر کرنا شروع کر دیا. تو اس وجہ سے آسام کے کیس میں ایسا ہوا, لیکن دوسری جگہ تو یہ سب نہیں ہوگا. دوسری جگہ تو سرکار ہی کرے گی, اسٹیٹ گورنمنٹ ہی کرے گی.
جی, تو اس طرح کی اس سے پہلے کوئی مثال موجود ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا؟ کیونکہ اگر میں یہاں دیکھوں امریکہ میں تو ایک شناختی کارڈ ہے یہاں پر, اور اس طرح بھارت کے جو ساتھی جو ایک ملک ہے پاکستان, اس میں بھی شناختی کارڈ ہے. تو کیا انڈیا میں یہ سسٹم موجود نہیں کہ کوئی شناختی کارڈ ہو جسے پتہ لگ سکے کہ کوئی شخص کب پیدا ہوا, کب سے رہتا ہے اس ملک میں, یا اور کوئی آئیڈینٹیٹی کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے علاوہ یہ جو این آر سی شروع ہوا؟
نہیں, لوگوں کے پاس الگ الگ آئیڈینٹیٹی کارڈ ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آدھار زیادہ تر لوگوں کے پاس آ گیا ہے آدھار کارڈ, لیکن
اچھا
کسی کے پاس راشن کارڈ ہوتا ہے, کسی کے پاس کوئی اور ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, کوئی اسکول سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. دیکھیے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہلے گیا تھا, ایک کیس ہوا تھا جس میں الیکشن کمیشن نے بہت لوگوں کا نام ووٹرز لسٹ سے نکال دیا تھا, اور پھر بولا تھا کہ تم کو اگر واپس انکلوڈ کرانا ہو تو تم یہ ڈاکیومنٹ لے کر آؤ, پاسپورٹ لاؤ, برتھ سرٹیفکیٹ لاؤ, یا یہ دو چار اور ڈاکیومنٹس بولے تھے. سپریم کورٹ کے سامنے سوال یہ تھا کہ کیا صرف یہی ڈاکیومنٹس دیکھے جائیں گے, یا کوئی جنا کوئی دوسرا ایویڈنس بھی پروڈیوس کر سکتا ہے, کوئی اورل ایویڈنس بھی پروڈیوس کر سکتا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ بھائی وہ ہندوستان کا ہی ناگرک ہے اور اس کا نام ووٹر لسٹ میں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ نے اس کیس میں یہ بولا 1995 کا کیس ہے کہ نہیں, الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم صرف یہی پانچ چھ ڈاکیومینٹس دیکھیں گے, کوئی بھی ایویڈنس ہو لائے چاہے اورل ایویڈنس ہو. مان لیجیے کوئی غریب آدمی ہے, اس کے پاس کوئی ڈاکیومینٹ نہیں ہے, لیکن وہ اپنے نیبرس کا ایفیڈیوٹ لے آتا ہے کہ بھائی ہم نے دیکھا ہے یہ 50 سال سے یہاں رہتا ہے. دیئر فور وہ آپ کو ماننا پڑے گا جب تک کہ کوئی اس کو جھوٹا نہ ثابت کر دے.
اچھا تو آپ سب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان اس وقت ہیں, راکیش سنہا صاحب ہیں, بی جے پی کے قومی ترجمان ہیں. تو راکیش سنہا صاحب, خوش آمدید پروگرام میں آپ کو. اور ہمارے ساتھ اس وقت پرشانت بھوشن صاحب ہیں, نتاشا ہیں, اور ایک ایکٹیوسٹ ہیں معصومہ جو گوہاٹی میں کام کر رہی ہیں لوگوں کی رجسٹریشن وغیرہ میں مدد کرنے کے لیے. میں بھوشن صاحب آپ سے کہوں گی, آپ تھوڑی سی دیر سے شامل ہوئے ہیں, تو ابھی تک جو بات ہوئی تو یہ ہوئی کہ 19 لاکھ جو لوگ ہیں, شروع میں ایسا لگتا تھا کہ اس مسئلے کو کافی اس طرح پورٹری بھی کیا گیا تھا کہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے, لیکن اس وقت جو زیادہ بڑی تعداد ہے وہ غیر مسلم آسام کے باشندوں کی ہے جو کہ فہرست میں شامل نہیں ہیں. تو چونکہ آپ کی حکومت سینٹر میں تو ہے یہ, لیکن اس کے علاوہ آسام میں بھی آپ لوگ برسر اقتدار ہیں, تو آپ لوگ اب کس طرح اس مسئلے سے ڈیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ جو ابتدائی نظر ثانی کی جا رہی ہے, جو لوگ درخواستیں دے رہے ہیں, تو وہ لوگ ان کا تقرر جو ہے زیادہ تر حکومت کی سطح پر کیا گیا ہے.
یہ پرشن مجھ سے پوچھا آپ نے؟
جی جی سنہا جی, آپ سے پوچھا میں نے.
دیکھیے, این آر سی کے پیچھے جو ایک بیسک ایجنشن ہے, مانیتا ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. وہ ایجنشن یہ ہے کہ ایک لمبے سمے تک اسم میں آندولن چلا تھا, اس آندولن کے بعد ایک سمجھوتا ہوا تھا, اور سمجھوتا کے دوران کانگریس سرکار تھی. اس سمجھوتے میں یہ ہوا تھا کہ ہم 1971 کو بیس ایئر مان کر اس کے بعد آنے والے جتنے ودیشی گھس بیٹھے ہیں اس کو باہر کریں, اور اسی کے سدھانت کے تحت, اسی پرنسپل کے تحت جو ایگریمنٹ پچھلی سرکاروں نے کیا اس پر نریندر مودی جی کی سرکار نے قدم اٹھایا اور ایک اسٹیپ لیا. وہ اسٹیپ کو لیتے سمے یہ ساری پرکریا سروچ نیالے کے ادھین ہوئی ہے. اس میں صرف دو باتیں ہی, جو لوگ بنا کسی انمتی کا, بنا کس غیر قانونی طریقے سے چوری چپکے ایک وشیش موٹیو سے ہندوستان کی زمین پر آئے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کر, اور وہ پرکریا چلی. چونکہ ایک لمبے سمے تک ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا, اس پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قانونی پیچیدگیوں کے کارن اور بھرشٹاچار کے تحت اپنے ڈاکومینٹس بھی تیار کر لیے, فیک ڈاکومینٹ تیار کر لیے. بہت سے لوگ اسم کے پڑوسی راجیہ میں مائگریٹ کر گئے, اور اس لیے بڑی سنکھیا میں جو گھسپیٹھیے ہیں, انفلٹریٹرز ہیں جو بنگلہ دیش سے آئے ہیں, وہ اس این آر سی میں ابھی نہیں آ پائے. اس این آر سی کو دو باتوں کے لیے آلوچنا کہی گئی, یہ مسلمانوں کے پرتی ایک درویوہار اور ایک ڈیوائیجی پالیٹکس کے, میجورٹیرین پالیٹکس کے تحت کیا گیا. اب جب این آر سی کا لسٹ آیا تو وہی لوگ دوسری بات کر رہے ہیں, یعنی کہ ہندوستان میں ایک بدھیجیویوں کا ایسا ورگ ہے جو کہ اپنے پورواگرہ سے پریجڈیسز کے آدھار پر حکومت کی آلوچنا کرتا ہے. اب جو لوگ کل تک کیا کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اب ان کی آواز بند ہے, وہ دوسری آوازیں بول رہے ہیں. تو حکومت تو سپریم کورٹ کے تحت, سمبیدھان کے پراودھانوں کے تحت ایسا کر رہا تھا. اور این آر سی میں ہم دو باتوں نے, ہم نے اور جو سٹیزنسی امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس میں ہم ایک بات کے لیے صاف طور پہ کہہ دینا چاہتے ہیں, یہ جو اپ مہادیپ تھا وہ پہلے ایک دیش تھا اور اس کا 3 بار وبھاجن ہوا, اور وبھاجن کے بعد جو لوگ ہندو ان دیشوں میں رہے, ہندو سکھ بودھ جین اور عیسائی سمدائے کے لوگ, ان کے ساتھ لگاتار بھید بھاؤ ہی نہیں ہوا, ان کا دمن کیا گیا, اور اس حد تک کیا گیا کہ بنگلہ دیش کا جو لیٹسٹ سینسس کا ڈیٹا تھا اس میں یہ مانا گیا کہ 11 ملین ہندوز مسنگ ہیں, اور پاکستان میں ہندوؤں کی آبادی 1% سے کم رہ گئی. بنگلہ دیش میں جو آبادی 23% تھی وہ لگ بھگ 6, ابھی کوئی کنفرم ڈیٹا نہیں آ رہا ہے لیکن انمان ہے 6-7% کے آس پاس وہ ہیں. تو ان پرستھتیوں میں ان سبھی لوگوں کو جن پر ریلیجیس پرسیکیوشن ہوتا ہے اسے بھارت میں ناگرکتا دی جائے گی. یہ بھارت کی پنتھ نرپیکشتا کی جو پرانی پرمپرا رہی ہے, ہماری سناتن ایٹرنل ایک ٹریڈیشن رہا ہے, اس کے تحت ہم کر رہے ہیں.
لیکن میں ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ ابھی آپ نے بات کی مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی, مثلاً روہنگیا مسلمان جو ہیں, جو جن کی تعداد یہاں پہ بھی پناہ لے رہی ہے, تو وہ تو ایک بالکل پوری دنیا مانتی ہے کہ ایک بہت بڑی ظلم و ستم کا شکار ہو کے برما میں یہاں آئے, تو کیا یہ پھر ان کے لیے بھی رعایت ہوگی, ان کو بھی شامل کیا جائے گا, ان کو بھی شہریت دی جائے گی؟
پرشن ریلیجیس پرسیکیوشن سے نہیں ہے. روہنگیا کا جو آندولن ہے وہاں پر, برما میں آندولن ہے, ان کی راشٹریتا کے خلاف وہ آندولن ہے, وہ راشٹریتا کا ٹکراؤ ہے, اور جو برمیز بدھسٹ ہیں ان پر روہنگیا کا ایک آتنکوادی حملہ ہے, اور وہ آتنکوادی حملے کے تحت جو ٹکراؤ ہے اس کے کارن اویدھ طریقے سے بھارت ان کا ریلیجیس پرسیکیوشن سے کوئی لینا دینا نہیں. ریلیجیس پرسیکیوشن ہے تو وہ بنگلہ دیش کے مارفت یہاں ہے, بڑی سنکھیا میں روہنگیا بنگلہ دیش کے مارفت آئے. اسے روہنگیا میں آتنکوادی گھٹنائیں گھٹتی ہیں, اور روہنگیا کا بڑا ورگ ریڈیکل اسلام سے جڑا ہوا ہے. ہم اس بات میں صاف ہیں کہ روہنگیا مسلمانوں کو بھارت میں ایک انچ اور ایک روہنگیا مسلمانوں کو جگہ نہیں دی جائے گی. دیکھیے دنیا کے جتنے ملک ہیں, یوروپ جس کو لبرل ڈیموکریسی مانا جاتا ہے, اور واشنگٹن پوسٹ جو اخبار امریکہ سے چھپتا ہے, وہاں پر پانچ بھارتی الیگل چلے جائیں تو کیا ان کو جگہ ملے گی؟ پورے یوروپ میں مائگرینٹس کے اوپر ایک ڈسکشن چل رہا ہے جو لیجیٹیمیٹ
نہیں. بالکل سنہا جی, بالکل درست آپ نے فرمایا, اسی لیے تو میں نے پوچھا, کیونکہ آپ نے بات کی کہ دنیا میں جہاں جہاں کچھ آپ نے مذاہب کا نام لیا کہ ان لوگوں پر اگر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر تو ہم انہیں پناہ دیں گے, اس لیے میں نے پوچھا آپ سے کہ یہ کوئی اوپن پالیسی.
میں نے وہ نہیں کہا, میں نے کہا پانچ, جہاں جہاں اگر مسلمانوں کے ساتھ عرب دیش میں ہوگا تو ہم نہیں دیں گے, ان کے پاس بہت سے دیش ہیں, لیکن جیوز کے ساتھ جو جین ہیں, بودھ ہیں, ہندو ہیں, ان کے پاس دنیا میں کوئی کہا جائے وہ بھارتی, یہ لوگ دیکھتے مولتا یہ بھارتی مہادیپ کے لوگ, یہ بھارت ورش کے لوگ, یہ پارٹیشن کے کارن پاکستان اور بنگلہ دیش بنا, پارٹیشن کے کارن انہوں نے اس کو مدر لینڈ مانا, اور اس کو اتنے سطحی طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے. جب پارٹیشن ہوا تو نہرو لیاقت پیکٹ ہوا, جو پیکٹ غلط پیکٹ تھا, وہ نہرو دو ویکتوں کا پیکٹ تھا, کیبنٹ کا سینکشن نہیں تھا. اسی پیکٹ کے تحت جو ہندو پاکستان چلے گئے ان کو آرفن اناتھ چھوڑ دیا گیا, اور لگاتار ہوتا رہا. آپ کو میں ایک چیز یاد دلا دوں, بی این منڈل پاکستان کے پہلے لا منسٹر تھے, دی فرسٹ لا منسٹر آف پاکستان, اور وہ جنہ کے بیکٹیریا دوست بھی تھے, مسلم لیگ کے ساتھ ان کا لمبے سمے تک سمجھوتا تھا بنگال میں, اور پارٹیشن کے سمے انہوں نے مسلم لیگ کا پورا تن من دھن سے سہیوگ کیا, اور جب وہ لا منسٹر تھے انتتہ ان کو دو سال کے اندر لا منسٹر سے استعفیٰ دینا پڑا, اس لیے نہیں کہ ان کے ادھیکار چھین لیے گئے, اس لیے کہ پاکستان میں جو دلت سمودائے کے لوگوں کے ساتھ, شیڈول کاسٹ کے لوگوں کے ساتھ اتنا دھرم ان کا کنورژن, دھرمانترن, ان کی مہیلاؤں پر ڈگنیٹی پر اٹیک, اور ان کی ہتیائیں, ان کی سمپتی کو لینا لگاتار ہوتا رہا, تو انہوں نے کہا کہ میرا ضمیر ساتھ نہیں دے رہا ہے کہ میں جھوٹ بولوں کہ پاکستان میں سب کچھ ٹھیک ہے, اور ستا کو تیاگ کر کے پھر بھارت.
میں صرف ایک درخواست کروں گی آپ سے کہ اس وقت کیونکہ ہمارے پاس, ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی پروگرام ہو, ہم جو بھی ڈسکشن کریں, ہم اس میں دوسرے پارٹی کو بھی موقع دیں, کیونکہ ہم اس وقت پاکستان اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے, تو ہم صرف این آر سی پہ توجہ اپنی مرکوز رکھیں گے, اور آپ ہمارے ساتھ رہیے. میں ابھی تک جو بات ہوئی اس پہ
ایک پنکتی بول دوں گا. آپ نے جو کہا این آر سی کا سوال, تو اس لیے اٹھتا ہے, این آر سی کوئی ویکیوم میں نہیں آیا, رکتتا سے نہیں آئی ہے. این آر سی کا سوال اس لیے اٹھا ہے کہ بڑی سنکھیا میں پاکستان سے جو بنگلہ دیش الگ ہوا, وہاں سے ہندو بھی آئے اور مسلم بھی آئے, کچھ مسلم گھسپیٹھیے بن کر آئے, اور ہندو کو ریلیجیس پرسیکیوشن کے کارن آئے. ان دونوں کے پورے این آر سی کو آپ پاکستان اور بنگلہ دیش کی گھٹناؤں سے آپ الگ تھلگ کر کے نہیں دیکھ سکتے ہیں, یعنی دیکھتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ جسٹس نہیں کر پائیں گے ہم اسی بیچ کے ساتھ.
نہیں ٹھیک ہے, آپ نے جو اپنا ورژن دیا وہ بالکل ہم سب نے سنا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے اس کو بالکل ہندو اور مسلمان کے طور پہ پیش نہیں کیا. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ہی بالکل غربت یا تو غریب ہیں یا غربت کی جو سطح ہے اس سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں, تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے, تو ان کے لیے ان تمام قانونی چیزوں کو سمجھنا, فارمز بھرنا, جانا ٹریبیونل میں درخواستیں دینا ان کے لیے مشکل ہے. تو اس لیے میں وضاحت کر رہی ہوں اس بات کی کہ اس کو ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے, کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا صحیح کہا کہ اس میں بڑی تعداد تو غیر مسلموں کی ہے جو لسٹ ہے, 19 لاکھ ہیں. میں اس وقت بھوشن جی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب تک جو بات ہوئی سنہا صاحب سے, تو آپ اس میں کچھ کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غیر مسلم سمودائے ہے ان سب کو سٹیزن شپ دے دی جائے گی کیونکہ وہ ریلیجیس پروسیکیوشن پہ یہاں آئے ہیں جو لوگ جن کو این آر سی میں نہیں رکھا گیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ ریلیجن کے آدھار پر ڈسکریمنیٹ کر سکتے ہیں کیا؟ اگر کوئی مسلمان باہر سے آیا ہے پروسیکیوشن کی وجہ سے ریفیوجی بن کے آیا ہے جیسے یہ روہنگیا ہیں, ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو آتنکوادی ہیں, جب یہاں ایک جموں اینڈ کشمیر میں اسمبلی میں یہ سوال پوچھا گیا تو انہی کی سرکار نے جواب دیا کہ ایک کیس بھی روہنگیا کے کسی بھی ریفیوجی کے خلاف ٹیروریزم یا کوئی بھی سیریس اوفینس کا آج تک نہیں لگا ہے. لیکن پھر بھی یہ لوگ, یہ بھاجپا والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مسلمان ہیں اس لیے سب آتنکوادی ہیں. اور سارے یو این ایجنسیز نے, یو این ہائی کمشنر فار ریفیوجیز, یو این کمشنر فار ہیومن رائٹس, سارے انٹرنیشنل ایجنسیز نے بولا ہے کہ روہنگیا کا جس طرح سے وہاں برما میں پرسیکیوشن پروسیکیوشن اور جینوسائڈ ہوا ہے ایسا اتہاس میں شاید کبھی کہیں نہیں ہوا, کسی بھی دیش میں نہیں ہوا. تو ان سے زیادہ دیانی ریفیوجیز تو کبھی دنیا میں ہوئے ہی نہیں. اور اس کے بارے میں یہ سنہا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انچ بھی ان کو زمین نہیں دیں گے. تو بھائی آپ کا کیا وہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے غیر مسلم سمودائے کے لوگ جو ہندوستان میں آ گئے ہیں ان کو تو ہم سب کو شرن یہاں دے دیں گے, سٹیزن شپ بھی دے دیں گے, لیکن کوئی مسلمان کو, کیونکہ ہم سب مسلمانوں کو آتنکوادی مانتے ہیں اس وجہ سے ہم کسی کو ایک انچ بھی جگہ نہیں دیں گے, چاہے وہ کتنا بھی ستایا ہوا ہو, جس کے خلاف جینوسائڈ ہوا ہو, جو سارے مہیلائیں اور بچے آئے ہوں. مطلب یہ کیا مانسکتا ہے, کس طرح کی مانسکتا کے ساتھ یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مطلب اس میں کوئی مانوتا ہے ہی نہیں.
میں سنہا صاحب یہاں ایک بات اور پوچھنا چاہوں گی کہ ڈیٹینشن سینٹر ہیں میرے خیال 5 ہیں آسام میں ابھی موجود, اور وہ پہلے سے ہیں, آپ کی سرکار سے پہلے سے بھی ہیں, تو مزید آپ لوگوں نے کافی پلان کیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ غیر قانونی قرار پائیں گے, یعنی اس اضافے کی کیا وجہ ہے سنہا جی؟ میرا خیال ہے راکیش سنہا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری,
رکھنے میں مشکل کرتا ہے. دیکھیے پاکستان میں اینی پراپرٹی ایکٹ ہے اور بنگلہ دیش میں رجسٹرڈ پراپرٹی ایکٹ ہے, اس کا مطلب سمجھنا چاہیے. اینی پراپرٹی ایکٹ اور رجسٹرڈ پراپرٹی ایکٹ وہاں کے ہندوؤں پر لاگو کیا گیا, ان کے دھرم استھانوں, ان کی ساری سمپتی کو جبت کر لیا گیا. بنگلہ دیش میں 85% ہندوؤں کی ساری سمپتی زمین جبت کر لی. यदि इस अंतर को कोई नहीं समझे और इतनी अज्ञानता रखे तो फिर तो मानवता के नाम पर आप कुछ करते रहिए. और जिनको मानवता सोचता है वो अपनी जमीन दे दे, अपने घर में रोहिंग्या को रख लें, हम तो रोहिंग्या को नहीं रखेंगे. रोहिंग्या को रेडिकल, वो रेडिकलाइज हैं, वो भाग कर आए हैं, वहां संघर्ष कर रहे हैं, गलत तरीके से आए हैं. जो हिंदू सिख ईसाई और बौद्ध जैन अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश आए उन्हें भारत में नागरिकता दे दी जाएगी. ये पहले ही कांग्रेस की सरकारों में तो नागरिकता दी जा रही थी, धीरे धीरे दी जा रही थी, थोड़ी मां अब हमने कह दिया जिसका रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो उसको देंगे, क्योंकि वो हमारे हिस्से रहे, उसके पास दूसरा कोई जगह नहीं. दूसरी बात है यूरोप के जो माइग्रेंट्स जा रहे हैं उन पर डिस्कशन नहीं हो रहा है, जो माइग्रेंट्स पर डिस्कशन नहीं हो रहा है. मानवता का सवाल तो हम रखते ही हैं, ज्यूज आए उनको रखा, पारसी आए उनको रखा, लेकिन वो आकर भारतीय सभ्यता संस्कृति के अभिन्न हिस्से बन कर रहे हैं. जो लोग मानवता की बात करते हैं वास्तव में उनको जानकारी ही नहीं है कि रोहिंग्या एक आंदोलन के बारे में यूनाइटेड नेशन ने क्या कमिटमेंट किया है. वहां जिनोसाइड वो बर्मा की म्यांमार की घटना एक अलग बात है, लेकिन उसके अतिरिक्त क्या कमेंट हुआ रोहिंग्या आंदोलन के बारे में, रोहिंग्या आंदोलन के रेडिकलाइजेशन के पक्ष पर क्या कहा गया, एक पक्षीय बात नहीं करनी चाहिए. जो रोहिंग्या भारत आए हैं वो क्यों आए, किसके मार्फत से आए, किस प्रकार आए, शरण लेने का रिफ्यूजी बनने का एक अलग क्राइटेरिया पैरामीटर्स थे, और उस पैरामीटर्स में आप नहीं आए हैं. जो दुनिया भर में प्रोसिक्यूशन होगा तो हम करोड़ों लोगों को भारत में रख लेंगे, जहां जहां प्रोसिक्यूशन होता है दरवाजे खोल देंगे. हम तो उन्हीं को भारत में जगह देंगे जो भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से थे, जहां रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ, रिलीजियस जहां पर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी एक्ट लगा, कन्वर्जन हुआ, महिलाओं की डिग्निटी पर अटैक हुआ. पाकिस्तान में आए दिन वहाँ की महिलाओं हिंदू और सिख महिलाओं को अपहरण किया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है, और ये जनाब कौन है जो कह रहे हैं कि क्या कुछ भी नहीं हो रहा है?
नहीं तो हम लोग पाकिस्तान की बात में फिर आपसे कहूंगी कि पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं आज की इस बहस में।
क्यों नहीं होगा?
नहीं, आपने
पाकिस्तान बांग्लादेश से ही जुड़ा हुआ मामला है, वहीं से लोग आए, वहीं से
नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उस लिहाज से। तो
मसलन
मैं ये किस लिए ये बात कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ
पाकिस्तान बांग्लादेश को क्यों हटा देना चाहती है, आखिर घुसपैठिए आए कहाँ से?
नहीं,
और हिंदू जो माइग्रेट करके आए हैं वही आज जोधपुर में, राजस्थान के एवं अन्य भागों में जो कैंप में पिछले कई सालों से रह रहे हैं वो कौन लोग हैं? पाकिस्तान से प्रोसिक्यूशन होकर आए हैं, जिनको नागरिकता नहीं दी गई, वोटिंग राइट नहीं दिए गए, न्यूनतम सुविधाएं नहीं दी गई।
मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप, मैंने सिर्फ आपसे ये कहा कि क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाला कोई आदमी हमारे प्रोग्राम में मौजूद नहीं है।
पाकिस्तान नुमाइंदगी
नहीं, इसकी वजह ये है कि वो इसकी ज्यादा बेहतर
सवाल नहीं है। आप यदि बहस कर रही हैं तो बहस में आपको पाकिस्तान से
नहीं, ये तो प्रशांत जी ने बहस नहीं की, प्रशांत जी ने सिर्फ अपना
वाशिंगटन पोस्ट को मालूम नहीं है क्या पाकिस्तान में रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है? हम अभी एक हिंदू महिला का अपहरण हुआ, एक सिख महिला का अपहरण हुआ, उसका धर्मांतरण हुआ, इमरान खान को बोलना पड़ा उस पर।
बात सुनिए, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगी कि अभी वॉशिंगटन पोस्ट के सामने बहुत बड़े मुजाहरे किए इंडियन कम्युनिटी ने, और इसलिए कि उसी अखबार ने ये रिपोर्टिंग शाया की नहीं कश्मीर में जो सूरत हाल है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक अखबार जो भी कह रहा है, हम तो ऐसा जो बात कर रहे हैं ना,
उसके सामने प्रदर्शन भी हुआ है बायस रिपोर्टिंग के कारण, वाशिंगटन पोस्ट भारत के
आर्टिकल। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी है, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था।
मैं अपनी आपत्ति दर्ज करता हूँ वाशिंगटन पोस्ट के लिए कि वाशिंगटन पोस्ट ने बायस रिपोर्टिंग की है, भारत को प्रिजिटिस नजरों से देखता है, और हमारी आपत्ति दर्ज कीजिए।
जी लोकतंत्र, मैंने आपसे सिर्फ सवाल ये पूछा था जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला कि ये जो डिटेंशन सेंटर अब मजीद कायम हो रहे हैं, जाहिर एक महंगा काम भी है कि अगर ये सैकड़ों की तादाद बनेंगे तो इसकी क्या वजह है? इस वक्त क्यों इतने ज्यादा डिटेंशन सेंटर प्लान कर रहे हैं आप लोग आसाम में?
नहीं, इसका कारण है ना, इसका देखिए, ये सभी आप लोग का मतलब कोई, ये इसको बीजेपी से जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने जैसा निर्देशित किया है एनआरसी के तहत, उसी की तरह से डिटेंशन कैंप बन रहा है। ये सर्वोच्च न्यायालय इसको निर्देशित कर रहा है, कोई आइडियोलॉजी और सरकार का जो एक अंग है जुडिशियरी, उसके निर्देशन में ही सब कुछ हो रहा है। कुछ कमियां हैं तो उसको दूर करने का काम सर्वोच्च न्यायालय कर रही है। एग्जीक्यूटिव इससे पूरी तरह से बाहर, एग्जीक्यूटिव सिर्फ एग्जीक्यूशन उतना ही पार्ट कर रहा है ये जो सर्वोच्च न्यायालय निर्देशित कर रहा है।
अच्छा, तो मैं यहाँ नताशा से पूछना चाहूंगी, नताशा चूंकि फिल्म मेकर है, तो नताशा आपने कभी ये जो इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं, जो मौजूद है डिटेंशन सेंटर कई सालों से, कभी आपने वहाँ बात की लोगों से कि वहाँ क्या सूरत हाल है? खानदान जो एक जगह रहते हैं या अलग अलग रहते हैं, यानी उनको क्या सहूलतें हैं जो लोग उन सेंटर्स में रखे जाते हैं? और फिर ये कि रेशो क्या है, आखिर में उनके मुकदमात का जब कभी फैसला होता है तो वो सही निकलते हैं उनके कागजात या गलत निकलते हैं? नताशा,
डिटेंशन सेंटर्स के हालात तो बहुत ही ज्यादा खराब हैं। वहां पे हर किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं। भारत ने खुद जितनी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज में सिग्नेचर किए हुए हैं, भारत के अपने जो रूल्स हैं कि अगर जेल में किसी को रखा जाता है तो कितना उनको एक्सरसाइज का टाइम मिलना चाहिए, कितना आउटडोर टाइम, इनडोर, किस तरह का खाना, किस तरह के स्लीप कंडीशंस होने चाहिए, डिटेंशन सेंटर्स में ये सारे के सारे रूल्स जो हैं वो ब्रेक किए जा रहे हैं। अगर किसी की मौत होती है तो उसकी घर वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं मिलती।
जी,
इतने ज्यादा बुरे हाल हैं, और ये कई फिल्मों में इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स के द्वारा देखा गया है। हर्ष मंडल जी जो सुप्रीम कोर्ट के रेपर्टुआर है वो खुद गए थे, उन्होंने आके बताया है। तो और ये तब हाल है जबकि पूरे असम में 1000 लोग डिटेंशन कैंप्स में हैं, और आज बात हो रही है कि 19 लाख लोगों के नाम एनआरसी में नहीं आए। अब वो एक रीवेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, 19 लाख कितना कम हो जाएगा? अगर लाख भी रह जाता है तो कहाँ इन लोगों को रखा जाएगा, क्यों इन लोगों को रखा जाएगा सालों साल तक डिटेंशन कैंप्स में, जब कोई देश इनको लेने को तैयार नहीं है? क्योंकि ये यही पैदा हुए हैं, ज्यादातर लोग भारत में पैदा हुए हैं, कोई और देश इनको क्यों लेगा? तो बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है, कोई आगे की बात सोची नहीं गई है कि हम इसको किस मकाम तक पहुंचाना चाहते हैं जो प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है। और अभी से बातें कि हम और स्टेट्स में लेके जाएंगे, जैसे कि प्रशांत भूषण जी ने कहा, ये जो मानसिकता है इसमें कोई मानवता नहीं है, और ये सिर्फ सिर्फ देश में लोगों में एंग्जाइटी क्रिएट करने के लिए, एक इनसिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए, और जो पीस ऑफ माइंड है आज वो सिटीजन्स में खत्म हो जाए। तो ऐसी कौन से लीडर्स हैं, कौन सी सरकार है जो खुद ही अपने लोगों के इतना ज्यादा खिलाफ काम कर सकती है, ये अपने आप में बहुत ही दर्दनाक बात है। और राकेश सिन्हा जी को जो सुना है, जिस तरह से इन्होंने फॉल्स फैक्ट्स बोले हैं, जिस तरह से ये फेक न्यूज पेगल कर रहे हैं, जो भी इनको मन घड़त बोलना है किसी और कम्युनिटी के बारे में बोलते चले जा रहे हैं, तो इस तरह तो कोई डिबेट नहीं हो सकती, कोई डिस्कशन नहीं हो सकती, कोई पॉलिसीज इस तरह की मानसिकता से नहीं बनाई जा सकती। तो सिटीजन्स का जो रेजिस्टेंस है वो बनाए रखना है, और जैसे कि भूषण साहब ने बताया, पीपल्स ट्राइब्यूनल एक हुआ है इस वीकेंड पर भी दिल्ली में, और कई और स्टेट्स में एनआरसी पर डिस्कशंस हो रहे हैं, और ये डिस्कशन लोगों में हो रहे हैं। अब सिविल सोसाइटी उठकर आपस में बात कर रही है कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, और हम लोग इसके बारे में क्या कर सकते हैं, वो हम मिलके एकजुट होकर करेंगे।
तो मैं
लोग भी, अफेक्टेड लोग भी, लॉयर्स भी और इंटेलेक्चुअल।
एक और आपने मुझे बताया कि एक मूवमेंट जो शुरू हुई है, एक शायरी की मूवमेंट, एक मियां पोएट्री के नाम से, मुख्तसरन चंद मिनट है पास, उसके बारे में बताइए।
तो मियां पोएट्री, मियां एक शब्द है, जैसे कि आप जानती हैं उर्दू में जब हम रिस्पेक्ट से किसी से बात करना चाहते हैं तो उन्हें मियां कह के बुलाते हैं, और लेकिन किसी भी मुसलमान को मियां कहना और उसको इस तरह से कहना जैसे कि वो गाली है, कि मियां होने का मतलब है कि तुम अनपढ़ हो, तुम इलीगल माइग्रेंट हो, तुम गरीब हो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, इस तरह से इस वर्ड का इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। कई नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है, और स्टेट्स में भी अक्सर हुआ है। अगर आप मुसलमानों से सुनेंगे तो सब हंस के कहेंगे कि हाँ, कभी ना कभी किसी ने इसको गाली की तरह हमें इस्तेमाल किया है। तो ये एक यंग लोगों की मूवमेंट है, एक लिटरेरी मूवमेंट है, जहाँ पर और मासूमा भी जो इस शो पर हमारे साथ मौजूद है वो इसकी पार्ट है, जहाँ पे कई लोगों ने अपनी लैंग्वेज में, अपनी जिसको डायलेक्ट कहा जाता है, अपनी डायलेक्ट्स में पोएट्री लिखनी शुरू की है, जिसमें कि वो अपने दिल की बात सामने रखते हैं, जिसमें कि वो अपने उस दर्द को एक्सप्रेस करते हैं कि जिस जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ हमारे पूर्वज इतने सालों से रह रहे हैं, जिस धरती को हमने इतना मान सम्मान प्यार दिया है, जहाँ फ्लड आते हैं उसके बावजूद हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, वहाँ आज हमको आउटसाइडर बताया जा रहा है, वहाँ हमारे लिए इतनी कम हमारी वजूद की रिस्पेक्ट है।
हमने अशरफ को भी लिया था नताशा,
कई पोएट्स ने एक्सप्रेस किया है।
मुझे जैसे कि आपने बात की, मैंने अशरफ और मासूमा दोनों खुद भी पोएट्री लिखते हैं, अशरफ इत्तेफाक से दोनों का रابطہ खत्म हो गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अशरफ ने मुझे बताया कि बहुत से गैर मुस्लिम भी यही, लेकिन जो आसामी है वो इस तरह की नज़में लिख रहे हैं, तो सही है ये बात?
ये बिल्कुल सही है। पोएट्री बहुत एक पावरफुल मीडियम है, जब और ये जो पूरा मियां पोएट्री का मूवमेंट है, ये शुरू ही ऐसा हुआ, एक पोएम लिखी गई फेसबुक पर, उसके जवाब में दूसरी लिखी गई, उसके रिएक्शन में तीसरी लिखी गई, और एक ने दूसरे को इंस्पायर किया है। और अगर देखा जाए तो जो अदरिंग है वो सिर्फ एक कम्युनिटी तक नहीं का एक्सपीरियंस नहीं है, अदरिंग तो औरतों के साथ भी हुआ है, दलितों के साथ भी हुआ है, हर एक जगह जहाँ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में पावर का इम्बैलेंस है
जी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी नताशा क्योंकि बिल्कुल
फील किया है।
चंद सेकंड बाकी हैं, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। हम बात कर रहे थे आसाम में एनआरसी के बाद की सूरत हाल और मुजमरात पर। इसके साथ ही शहनाज अजीज आपसे इजाजत चाहेगी, खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
वॉइस ऑफ अमेरिका ने अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की नई मुंतखब रुकन केटी पोर्टर के पहले साल का जायजा लिया है जो रियासत कैलिफोर्निया की 45वीं डिस्ट्रिक्ट यानी हल्के से ताल्लुक रखती हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोजेक्ट क्लाइंबिंग द हिल में कांग्रेस में उनके पहले साल की मुश्किलात और कामयाबियों का जायजा लिया गया है। इस रिपोर्ट में हम आपको केटी पोर्टर के रुकन कांग्रेस मुंतखब होने तक के सफर का अहवाल आपको बताएंगे। बहुत सों के लिए रियासत कैलिफोर्निया अपने साहिलों और चमकती धूप के लिए जानी जाती है। तवील अरसे से इसका शुमार अमेरिका की आज़ाद ख्याल रियासतों में होता है, लेकिन अगर आप बहरुल काहिल से जमीनी इलाकों पर 20 मिनट तक हवाई सफर करें तो एक ऐसे कदामत पसंद इलाके में पहुंचेंगे जहां कुछ ऐसा हुआ जिसने तजर्बेकार सियासतदानों को भी हैरान कर दिया। पोर्टर कहती हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि मैं किसी के पास गई और कहा मैं कांग्रेस की नौ मुंतखब रुकन केटी पोर्टर हूँ। ये बहुत अजीब तजर्बा था। केटी पोर्टर के साथ यहाँ रहने वालों के लिए भी ये तजर्बा अजीब ही था क्योंकि केटी पोर्टर एक डेमोक्रेट हैं और उनके कदामत पसंद और रिपब्लिकन आबाई हलके ने तारीखी तौर पर 1983 से अब तक किसी डेमोक्रेट को मुंतखब नहीं किया। केटी पोर्टर कहती हैं,
so we swung this district 22 points, which is really rare.
इस रियासत में 22 पॉइंट से फतह हासिल की जो अपनी तर्ज की गैर मामूली तब्दीली कही जा सकती है। आयोवा के किसान घराने से ताल्लुक रखने वाली इस लड़की ने ये सब कैसे किया और कैसे अपनी जमात और ज़राए ब्लाग में एक उभरता हुआ रोशन सितारा बन गई, इसका एक सीधा सा जवाब है। केटी पोर्टर येल और हार्वर्ड से फारग उत्तहसील हैं और इरविन कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में कानून की साबिक प्रोफेसर रह चुकी हैं। इनके इंतखाबी मुहिम को ये क्रेडिट जाता है कि इसकी वजह से वोटर्स की तादाद 2 से बढ़कर 30% तक पहुंच गई। ऑरेंज काउंटी के एक रजिस्टर वोटर आंद्रे मॉचर्ट कहते हैं,
They were bringing out younger,
ये बाएं बाजू की जानिब झुकाव रखने वाले नौजवानों को आगे ला रहे हैं जबकि पहले ऐसा नहीं था। पोर्टर शुरू में इस जानिब आना नहीं चाहती थी लेकिन सन 2016 के सदारती इंतखाब में वो हल्के में रिहाइश के मामले पर काम करने के लिए सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन की टीम में शामिल होने के लिए तैयार थी। ताहम इंतखाबात के बाद और तब्दीली की चाह ने उनका रुख सियासत की जानिब मोड़ दिया। वो कहती हैं,
I hadn't really seen myself as a candidate.
सदर ट्रंप की जीत से कबल मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। यू पोर्टर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ कांग्रेस में तारीखी तनवो का हिस्सा बनी जिसमें डेमोक्रेट्स की अक्सरियत थी और जिसमें 25% खवातीन थी जो अमरीकी तारीख में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है, लेकिन अमरीकी आबादी के तनासुब से ये फिर भी कम है। ऐवान नुमाइंदगान के इस रुकन ने अपनी 45वीं सालगिरह पर हलफ उठाया।
They cut the cake immediately when I got there.
जब मैं यहाँ पहुँची तो फौरन ही उन्होंने केक काटा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सेनेटर वॉरन ने बजाते खुद आकर मुझे सालगिरह की मुबारकबाद दी। सेनेटर एलिजाबेथ वॉरन हार्वर्ड में पोर्टर की साबिका प्रोफेसर थी और अब वो सदारती उम्मीदवार हैं। जनवरी में मुंतखब होने वाली केटी पोर्टर की इससे कबल अपनी रियासत से बाहर कोई खास पहचान नहीं थी, लेकिन अगले ही माह उनके सवाल करने के अंदाज ने उन्हें नुमाया कर दिया। उन्होंने सवाल पूछने के अपने चुभते हुए अंदाज से शोहरत पाई। केटी क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी एक्विफैक्स के सीईओ से कुछ यूं मुखातिब हुई,
Why are your lawyers arguing in federal court?
विभाग की अदालत में आपके वकील ये क्यों कहते हैं कि आपके आदाद शुमार की खिलाफ वर्जी से कोई नुकसान नहीं पहुंचा? सीईओ कहते हैं,
Congresswoman, it's really hard for me to comment.
Congresswoman, हमारे वकला जो कुछ कह रहे हैं इसके बारे में कुछ कहना मेरे लिए मुश्किल है। पोर्टर ने जवाब दिया,
You do employ those lawyers.
सर माफ कीजिएगा, ये वकील आपके ही मुलाजिम हैं। और फिर कहने लगी कि आप फेडरल जज से दरोगोई कर रहे हैं मुझसे या कांग्रेस से। जिला करने का ये अंदाज कांग्रेस की समातों में काफी मुअसर साबित होता है जहां हर रुकन को सवाल करने के लिए 5 मिनट का वक्त दिया जाता है। उन्होंने ये अंदाज हार्वर्ड लॉ स्कूल में अपने उस्ताद और मौजूदा सदारती उम्मीदवार एलिजाबेथ वॉरन से सीखा। चुभते हुए सवालात ने न सिर्फ ऐवान की कायदत की तवज्जो उनकी जानिब मबजूल की, डेमोक्रेट्स की आवाज़ के तौर पर भी उन्हें एक अलग पहचान मिली। इसके अलावा हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के साथ ट्विटर पर इस मुतनाज़े ऐलान ने भी उन्हें शोहरत दिलाई। वो कहती हैं,
I've decided to support an impeachment investigation.
मैंने सदर के मुआखजे की छानबीन की हिमायत का फैसला किया है। ये फैसला आसान नहीं था। अपने पहले साल में नए अरकान अपने खानदान और नई जिम्मेदारियों के दरमियान गोया तवाज़ुन की जंग लड़ते गुजारते हैं। केटी पोर्टर हर वीकेंड पर हवाई सफर करके मुल्क के दूसरे किनारे पर वाके अपने घर जाती हैं। वो कहती हैं,
I have three wonderful children.
मेरे 3 बच्चे हैं, ल्यूक, पॉल और बेट्सी। सबसे बड़ा बच्चा 13 बरस का है। बच्चे कैलिफोर्निया में रहते हैं जबकि केटी तलाक याफ्ता हैं। वो कहती हैं,
ایسا
نہیں کہ بچوں کی دیکھ بھال میں مجھے مشکل پیش نہیں آتی، لیکن اس وقت یہ مختلف ہوتا ہے جب آپ ایک ایسی نوکری کر رہے ہوں جس میں آپ کو کئی مرتبہ ہزاروں میل کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہ حواس باختہ تو کر دیتا ہے، آپ جانتے ہی ہیں کہ اس جاب میں یہ سب ہوتا ہی ہے۔ نو منتخب ارکان کے لیے پہلے سال یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ مہنگے شہر واشنگٹن میں رہائش کہاں رکھیں۔ کیٹی کرائے کے ایک کمرے کے اپارٹمنٹ میں رہتی ہیں۔ اس کا باتھ روم اور کچن بہت ہی چھوٹا ہے۔ اس صوفے کو میں بیڈ کے طور پر استعمال کرتی ہوں۔ جب میرے بچے آتے ہیں تو ہمارے پاس سونے کو یہی ایک کھلی جگہ ہوتی ہے یا پھر ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ کیٹی کہتی ہے کہ جلد ہی وہ یہ فیصلہ کریں گی کہ دوسرے سال میں کیا وہ کیلیفورنیا سے اپنے بچوں کو یہاں منتقل کریں یا نہیں۔ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ۔